ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو تو ظاہر نہ کرو، کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں، اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا، اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا، اور پھر وہاں بیٹھ کے بات کریں. تو ابیذر کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے، اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا، تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے. دار ارقم جو ہے جہاں اب صفا مروہ ہے، بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا، ایک مکان تھا جس کا نام دار ارقم تھا، اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے، ابی ذر بھی وہاں اسلام لائے، سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے. لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں صفا مروہ کے بڑھانے میں ضرورت تھی، تو اب تو حرم کا ایک حصہ بن گیا، تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے، ابی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا، فاسلم ابی ذر، ابی ذر فوراً مسلمان. حضور نے فرمایا کہ ابی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو، اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفاء میں رکھو. اس نے کہا حضور اب اخفاء میں تو میں بھی نہیں رکھتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت کروں. تو حضرت ابی ذر پھر تشریف لے گئے بنی غفال میں، تقریباً 15 سال دعوت اسلام دیتے رہے، اور اس وقت ابھی کوئی احکام تو نازل نہیں ہوئے تھے نا کہ نماز سکھائی جائے، روزہ سکھایا جائے، حج سکھایا جائے، تو احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے. اس وقت تو صرف درس توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیے جاتے تھے، اور نبوت اور رسالت کا مقام سمجھایا جاتا تھا، اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھیں. اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے. تو ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں گئے، اور پھر دیکھیں کہ اسی ابی ذر کی محنت سے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا، اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بعثت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو کفار ہضم نہیں کر سکتے تھے، قریش سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ہر قسم کی انہوں نے ایذائیں دینی شروع کی، یعنی اصحابہ کو ایذائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام پہ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر، اتنی ایذائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا ابی بکر تھا. سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی، اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا نا کہ ابو بکر قریش، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا، یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں، اتنا خون بہایا گیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ والے صحابی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا، اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھی، اور کافروں نے مارنا شروع کیا، وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر. اور بڑے کمزور آدمی تھے، خفیف آدمی تھے، آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتلی تھی. تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے تو انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، اگر ایک پلڑے میں جبل احد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی، اتنا شان والا ہے میرا صحابی. تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو، تم کمزور آدمی ہو، قریش تمہیں ماریں گے، کل بھی تمہیں اتنا مارا. اس نے کہا لو امرتنی رسول اللہ لقرات علیہم، اگر آپ مجھے حکم دے تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن، ماریں گے تو ماریں گے، کیا ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے محاذ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے، اور ابی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھئی اب ہم تنگ آ چکے ہیں، دو باتیں چن لو، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو پھر ہم خود نمٹ لیں گے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو. وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا عمے میرے چچا خدا کی قسم ہے لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا. ابی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں. دوسرے دفعہ ابی طالب کے پاس وفد لے کے آئے اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھائی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں. تو انہوں نے نضر بن الحارث کو پیدا کیا. نضر بن الحارث جو ہے یہ بڑا شاعر تھا, بڑا ادیب تھا اور بڑا لفاظ تھا اور بڑا قصہ گو آدمی تھا. انہوں نے اس کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو, ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر لیں گے. جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم سب ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے قصے کہانیاں شروع کر دو تاکہ حضور کے پاس لوگ نہیں جائیں گے, تقسیم ہوتے چلے جائیں گے. وہ ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا. کتنے جھوٹے قصے سنائے اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے. تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی, نضر بن الحارث بھی ناکام ہو گیا, اب انہوں نے ایک اور چال چلی. وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا عمار, بعد نے اس کا نام عامر لکھا ہے, بعد نے عمار لکھا ہے, بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا اور اتنا سمجھدار, اتنا ذہین, اتنا ذکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا. اس بچے کو لے کے ابی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابی طالب ایسا کرو کہ اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے دو. ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا اور ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی برائی کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آباؤں کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے, وہ مشرک تھے, وہ جہنمی تھے, یہ ہم نہیں برداشت. تو ابی طالب نے کہا عجیب لوگ ہو بھائی, تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سپرد کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں. یعنی تم نے ابھی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا ہے کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو, میں محمد پاک کو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا جی. تو حضور پاک نے ابی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو, میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو, تم علیحدہ ہو جاؤ, میں نے تو اللہ کا فرض پورا کرنا ہی کرنا, میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ محمد سنو, ہم تمہارے دین پہ تو نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو, جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں, ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے لیکن ہم تمہاری اہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے. تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ جو سب سے بڑا دشمن اسلام, دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ, میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو جہل. اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ, کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون, اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لے آیا. تو یہ فرعون جو ہے اشد من فرعون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں, تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بنی مخزوم وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے. بنو مخزوم قبیلے کا تھا, قریش تھا, قریبی تھا. اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کعبے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہراً کھلے ہو کر, اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا, ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائے سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ نہیں چھوڑوں. اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مخزوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو, اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت, میں نے فیصلہ کر دیا ہے تم میری قوم ہو اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی، اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی، لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا، ان میں تو عصبیت جاہلیہ ہوتی ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا ہو، کہتے ہیں ہمارے قبیلے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا، وہ بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جہل ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک ہی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہ تو چار نمازیں پڑھنے والا، حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تھا۔ تو حضور جب سجدے میں گئے تو اس ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا، اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نعوذ باللہ تو اس کا سر مبارک جو ہے ختم ہو جائے۔ تو وہ پتھر لے کے آیا اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جہل اپنا انتقام لینے کے لیے، اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر باہر، کوئی چھپا نہیں۔ تو جب حضور کے قریب گیا تو الٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا، اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا، ورنہ اسی پتھر سے خود بھر جاتا، اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور پاؤں پیچھے لرزہ بدن پہ آیا۔ تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ کہنے لگا واللہ بینی و بینہ فحل، میرے اور آپ کے درمیان میں فحل کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو، گائے بیل جو آپ کہتے ہیں، لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور اس کو کہا جاتا ہے فحل۔ کہتے تم نے نہیں دیکھا، وہ تو ایک اجدہا کی طرح ایک فحل تھا، ایک بہت بڑا نر بیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا، اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا، مار دیتا اور پاؤں تلے راؤنڈ ڈالتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی باز نہ، اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما منعتک، میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر اللہ کے کعبے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت نہ کیا کرو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واللہ لرائیتک، نعوذ باللہ اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں نے اب دیکھ لیا نا تو میں آپ کو کچل دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا۔ فما لبث قلیلا، ابھی ایک دن ہی گزرا تھا، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آ کے عبادت شروع۔ اب جب عبادت شروع کی ابو جہل کو پتا چلا کہ حضور تو پھر عبادت کرنے لگا، کہا میری تو بالکل سبکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور پھر وہ جا کے اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ ظالم جوش میں آ کے وہاں سے بھڑا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا، کچل دوں گا۔ جب حضور کے قریب آیا تو اس کے بعد الٹے پاؤں بھاگا اور گرا، چہرہ متغیر ہو گیا، ڈر کے مارے کانپ رہا ہے۔ قبیلے کے لوگ آئے، پوچھا، کہتا ہے واللہ بینی و بینہ خندقا من نار، کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نہر بنی ہوئی تھی، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جھلس دیتی۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لو دنا منی، خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا لاختطف الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے، پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نہ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بعثت کا، یعنی آپ کی دعوت کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کے انذار کا، اور کفر کے مقابلے کا، اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا 13 سالہ دور ہے مکی زندگی کا، یہ ایک دن کا دور نہیں، 2 دن کا دور نہیں، 4 دن کا دور نہیں، 13 سال، 13 سالہ زندگی کا دور، اور صبر محض۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام کیا ہے جی، ان کا تو نشانی تلواریں ہیں، بس لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں۔ 13 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں جواب کیا تھا؟ صبر محض کے رسول، فصبر کما صبر، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس، یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر، صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا، پیپ نکلتی تھی، لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر، تم کچھ دیکھو نا جی، کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تو تھپڑ مار دے گا نا، اگلا آدمی چاہے پھر جو مرضی آئے کر، لیکن ام حکم یہ تھا کہ فصبر صبر، کچھ نہیں کہ کوئی جواب نہیں۔ تو متواتر 13 سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو جہل ظالم نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، بی بی سمیہ نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پتہ ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا؟ اس نے 2 سرکش اونٹ منگوائے، بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے، ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ظالم نے نیزہ مارا جو بی بی صاحبہ کو لگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو 2 حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان، لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں، حالت طواف میں ہیں اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے، جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر دیتے، جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسنی شروع کر دیتے۔ اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تہجد کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لاب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی، پاؤں رکھیں گے اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو چبھ جائیں، کانٹے تو لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس طرح یہ دور بعثت اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر، مستضعفین پر، اللہ کے نام لینے والوں پر، حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشدد کا دور ہے، لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی، اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر اور آپ کی قرآت قرآن میں جو اثر آفرینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش اور آپ کے جمال میں، آپ کے کمالات میں جو جلا تھی، وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت نصیب فرمائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اول جو تھی وہ عبد المطلب کے پاس، لیکن عبد المطلب جب فوت ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے ابی طالب نے قبول کی، اور اس وقت ابی طالب جو ہیں وہ بھی مکے کے سردار تھے اور اوسائے مکہ میں تھے، تو ابی جہل نے جس کا نام عمر ابن ہشام تھا اور کنیت وہ ابو الحکم کہلاتا تھا، لیکن اس کی اناد سے، اس کی تعصب سے، اس کی مخالفت سے، حق کو ٹھکرانے سے، باطل کو اپنانے سے اس کی کنیت جو ہے پھر ابی جہل پڑ گئی۔ تو وہ سارے وفد کو لے کے ابی طالب کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ابی طالب، آپ چونکہ ہمارے بڑے ہیں اور سردار ہیں اور قریش مکہ سے آپ کا بہت بڑا تعلق ہے اور خاندان بنو ہاشم سے آپ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن آپ کے بھتیجے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنگ کر دیا ہے, ہم بالکل مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں, لات و عزیٰ کی مخالفت کرتے ہیں, اور یصف احلامنا اور کان یکفر آباءنا, اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں. ہم صبر نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں, لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑ. ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتلایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں, میں کیسے چھوڑ سکتا. اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا, انہوں نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ, چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا, کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے, بتوں کی پوجا کرنی ہے, بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کرنے ہیں, ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں, ان کے مجاوروں سے جا کے کس سے کہانیاں پوچھنی ہیں. ان کا تو یہ ایک بات تھی, ایک دن سے نہیں تھی, آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی. اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلبلا اٹھے اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہاً واحداً, یہ کیسے. تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے, میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں, اور بغیر کسی اختلاف کے تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, اور بنو ہاشم کے چاند ہیں, محمد ابن عبداللہ ہیں, ابن عبد المطلب ہیں, آپ عالی نسب ہیں, تو آپ بالکل سردار بنے, ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار. اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے, کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان, جس گھرانے کی, جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے, ہم دینے کے لیے تیار, نکاح کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے, یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا, آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا ہے, کہ آپ اپنے عقل سے ماورا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں, جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں, کیسی بات ہے کہ لات عزیٰ منات یہ 360 خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, ہمیں نظر بھی نہیں آتا, وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے, خیر بھی وہی کرے شر بھی وہی کرے, کیسے ہو سکتا ہے. یہ کوئی بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے, ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے, یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی. ہاں مارنے والا اور ہے, پیدا کرنے والا اور ہے, بات سمجھ جا سکتی, لیکن ایک آدمی پیدا کرے, خدا ہے, اس نے خود پیدا کیا, بنایا, بنانے کے بعد اس کو مٹا دے, آسمان و زمین کو پیدا کیا, فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا, یہ سب توڑ پھوڑ دے گا, یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورہ ہیں. شاید نہ کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار. جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو حضور نے فرمایا کہ چچا دیکھو, اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے, پہلے عبد المطلب کے پاس تھی, اب آپ کے پاس, اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے کی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے اعتبار نسب کے, بے اعتبار حسب کے, بے اعتبار مال کے, اس سے بڑا کون ہے مکے میں؟ اور وہ تو 25 سال پہلے سے میرے گھر میں ہے, اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی, اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ, اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے, تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں, صاف رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کی دعوت دیتے ہیں, وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا. اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابھی طالب سن لیں, اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں, اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے, تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابھی طالب, میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے. آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں, سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں, اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں, میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں, لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتاہی. اور ابھی طالب اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریش سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا امی مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں, آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کر دیں, آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں, مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے, میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیل ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے, آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پہ رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری رکھا. اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ سمجھے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے, جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں, اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں, یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے ذرا معاملہ کریں, دنیا بہت ترقی کر گئی ہے. تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے, آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنے بات ہو, اپنا کام ہو. آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں, آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے, آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے, اس میں تو رواداری ممکن ہے. اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا بانا ہے؟ کوئی آدمی کہے اچھا جی چونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا آپ مولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں, چلو جائز نہیں کر سکتے چپ کر جائیں, یہ رواداری نہیں ہوگی, یہ دین سے انحراف ہوگا, دین سے غداری. اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکیدار رکھیں کہ آپ نے میرے گھر کا پہرہ دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے, اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو, کچھ تو رواداری اختیار, یار تم اتنے بدخلق ہو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو, کوئی بات ہے؟ تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ, تھوڑی سی رواداری کرو, چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا, بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا, چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے, تمہارے مالک کو تو پتا بھی نہیں چلے. میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے, مالک پوچھے گا ابھی گاڑی کہاں, میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے, چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی. اتنا تو تم روادار بنو یار, یہ کیا رواداری ہوئی؟ تو اگر ایک چوکیدار یہ رواداری نہیں کر سکتا تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکیدار جو ہے وہ اللہ کے نبی سے غداری کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے راضی ہو جائے, حضور کی سیرت کے خلاف کیسے سلو کر لے. مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلا ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کل جیسے رواج ہے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ تہذیب جدید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے. پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں, اب مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پلیٹ بھی اپنے اپنے, گلاس بھی اپنا, ہاتھ بھی اپنا, چمچ بھی اپنا. چلو جی ٹھیک ہے, بہرحال ڈرتے ہیں بےچارے کہ بھائی جراثیم نہ ہو جائیں, بھائی جراثیم انہیں ہونا ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جاتی, جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے. بڑے صاف ستھرے ملک جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے. جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. تو بہرحال اب مسلمانوں کا ایک طرز جدید تہذیب جدید کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا لیں جناب, اپنا کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں, گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں. تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جد کھڑے ہو کے کھا لیتا, مجھے طریقہ نہیں آتا. پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے ہمیں کیا پتا کیسے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے. اب ہمیں تو نہیں آتا نا جی, ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت. تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا, میں نے وہ پلیٹ لے لیا اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی, میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا. تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے, اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں, منسٹر بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں, مذہبی لوگ بھی ہیں, اگر اور بھی تو کھڑے رہے, اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا, تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سن, میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض, اور میں اپنے مشن سے بھی منحرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں. تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی, سنت رسول سے غداری کی, اپنے اللہ سے غداری کی, اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے, سب بیٹھ کے کھا لیتے, تو تم پہ اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی, اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا. تو تم مجھے بتاؤ تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا؟ ٹھیک ہے نا, اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی, جا کے بتوں کو توڑ ڈالا. دیکھو جی کوئی عقل کی بات ہے, کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو. پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا. اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا, لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو, آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو, یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا.